ایک مرتبہ ایک عورت نے، یہ میں نے لاڑکانہ میں سنایا تھا، ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. پھر اس نے پوچھا کیا اللہ ارحم الراحمین نہیں ہے؟ سبحان اللہ. آپ نے فرمایا ہاں ہے. پھر وہ بولی کہ کیا اللہ کو اپنے بندوں سے ماں سے زیادہ محبت نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہے. تو اس نے کہا کہ چولہے میں آگ بھڑک رہی تھی، میرا بچہ اس سے قریب گیا تو میں نے اسے کھینچ لیا، تو اللہ میاں ہم کو دوزخ میں کیسے ڈالیں گے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا لیا، وہ یبکی اور رونے لگے. اس حدیث پر مجھے نازش پرتاب گڑھی کا ایک شعر یاد آ گیا کہ وہ چشم ناز بھی نظر آتی ہے آج نم، اب تیرا کیا خیال ہے اے انتہائے غم. تو اس عورت کا یہ سوال ایسا تھا جس نے نبی پاک کی چشم مبارک کو بھی نم کر دیا. یہ امتی کی صلاحیت ہے کہ پیغمبر کو رلا دے، شاگرد کی صلاحیت ہے کہ استاد کو رلا دے، مرید کی صلاحیت ہے کہ اپنے درد دل سے شیخ کو رلا دے. اس ماں نے اس طرح سے سوال کیا کہ آپ سر جھکا کر رونے لگے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھایا اور اسے جواب عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دوزخ میں انہی لوگوں کو ڈالیں گے جو سرکش ہیں اور اللہ کو اللہ نہیں مانتے. جیسے کوئی بیٹا اپنی ماں سے کہنے لگے انتی لستی امی، تو میری ماں نہیں ہے، اور دوسرے کو اپنی ماں کہے تو اس کی ماں کیا کرے گی، سزا دے گی یا نہیں دے گی؟ اسی طرح جب بندہ دوسرے کو خدا بنائے تو خدا اس کو معاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کفر اور شرک کرنے والے کو نہیں بخشے گا. لہٰذا کلمے پر جس کا خاتمہ ہو گیا وہ یقیناً جنت میں جائے گا. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات فرمائی. اب فرق صرف یہ ہے، جن لوگوں نے توبہ کر لی ان کا براہ راست پہلے ہی دفعہ جنت میں داخلہ ہو جائے گا، اور جن لوگوں نے توبہ نہیں کی، اپنی حالت درست نہیں کی، اپنی فائلیں درست نہیں کی، حالت گناہ میں موت آ گئی، تو ان کو دوزخ میں کچھ دن کے لیے جانا پڑے گا. لیکن ان کا آپریشن ان کے تذکیہ کے لیے ہوگا، کلورو فارم کے ساتھ ہوگا. مسلمانوں کو کافروں جیسا عذاب نہیں ہوگا کہ کچھ دن کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو بھی نکال لیں گے. البتہ جنت میں جانے کے بعد بھی ان کی پیشانی پہ کچھ عرصے تک جہنم ہی لکھا رہے گا. لیکن اس سے کوئی کسی کا مذاق نہیں اڑائے گا، کوئی ہنسے گا نہیں. پھر وہ لوگ اللہ سے فریاد کریں گے اے اللہ ہمارا نام تبدیل کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کا یہ نام بھی مٹا دے گا. اللہ، کتنی عجیب بات ہے. عبرانی کی روایت، جہنمی اس پہ لکھا ہوا ہو ان کی پیشانی پر، پھر وہ اللہ سے درخواست کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ مٹا دیں گے. لیکن حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اے اللہ، جہاں جنتی اپنی جوتیاں اتاریں گے اشرف علی کو وہیں جگہ دے دیجئے، اس کا بھی مجھے حق نہیں ہے، لیکن چونکہ دوزخ کی آگ کی برداشت نہیں، اس لیے اے اللہ اشرف علی کو جنتیوں کی جوتیوں میں ڈال دیجئے. اشرف علی کون ہے؟ حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، 1500 کتابوں کے مصنف. پھر حضرت فرما رہے ہیں بتائیے کون کہہ رہا ہے جس کی 1500 تصانیف ہیں. مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب، بڑے بڑے علماء، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی جیسے لوگ جن سے بیعت ہوں. واقعی بات یہ ہے کہ جس کو اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے وہ اپنے نفس کو مٹا دیتا ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں مجھے کبھی بڑائی نہیں آتی الحمدللہ، ہر وقت یہ غم رہتا ہے کہ نہ جانے قیامت کے دن اشرف علی کا کیا حال ہوگا. دوستو، یہ وہ ہیں جنہوں نے ہزاروں کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، جن کی ساری زندگی زہد و تقویٰ اور عبادت میں گزری ہے، بڑے بڑے علماء جن سے بیعت ہیں. وہ فرماتے ہیں مجھے ہر وقت یہ غم کھایا جاتا ہے کہ نہ جانے قیامت کے دن اشرف علی کا کیا حال ہوگا. خیر، تو کتنی آسانی ہو گئی، صرف 2 رکعت نفل پڑھ کر ہمارا شمار تہجد گزاروں میں ہو جائے گا. یعنی اگر عشاء کے بعد وتر سے پہلے 2 نفل تہجد کے پڑھ لیں تو ہمارا شمار تہجد گزاروں میں ہو جائے گا. کتنا بڑا انعام ہے. اور کسی کی 3 بجے رات کو آنکھ کھل گئی تو پھر 4-6 رکعت جو معمول ہے وہ بھی پڑھ لیں، مگر وتر سے پہلے 2 نفل پڑھ لیں تو اس میں تہجد گزاروں میں اٹھائے جائیں گے. ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ جو بھی حاجت ہو پہلے اللہ سے عرض کرو. علامہ عبد الوہاب شاہرانی بہت بڑے بزرگ ہیں، عربی زبان میں بھی ایک تصنیف ہے الیواقیر والجواہر، اس میں لکھتے ہیں جب تم پر کوئی مصیبت آئے، بچہ بیمار ہو یا کاروباری کام ہو، کسی قسم کی پریشانی ہو. ہمارے 2 دوست ہیں، ایک آری عاقب صاحب کے بیٹے، ان کو ٹائیفائڈ ہو گیا، ان کے دوسرے بیٹے کو بخار چل رہا ہے، ایک اور دوست ہیں حیدرآباد میں، ان کے بچے کو مستقل بیمار ہیں، بخار ہے. ایک اور دوست ہے، ان کی بچی تو کل ہی ایڈمٹ ہوئی تھی اسپتال میں، کافی بیماریاں چل رہی ہیں. دونوں پھر حاجت والدین کو پڑھ کے دعا کرنی چاہیے. تو جب کوئی مصیبت آئے، بچہ بیمار ہو یا کوئی کاروباری کام ہو، کسی قسم کی پریشانی ہو، غلط کوئی بھی الجھن آ گئی ہو، پہلے کسی مخلوق سے مت کہو، یہاں تک کہ اگر بیماری آ جائے ڈاکٹر سے بھی مت کہو. پہلے وضو کر کے دو رکعت پڑھ کر اللہ میاں سے کہہ دو، یا اللہ میں ڈاکٹر کے جا رہا ہوں، جو دوائیں میرے لیے مفید ہوں اس کے دل میں ڈال دے اور ان دواؤں سے مجھے شفا دے دے. علامہ شاہرانی فرماتے ہیں کہ ایسی دعا جس نے اسباب کے دروازے کو نہیں کھٹکھٹایا تو اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو رد نہیں فرماتے. لہٰذا اگر کوئی شخص چاہتا ہے میری دعا قبول ہو جائے اور رد نہ ہو، تو اسباب کا دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے دو رکعت پڑھ کر، جو سارے جہان کا خالق ہے، سارے جہان کا مالک ہے، جس کے قبضے میں سب کچھ ہے، پہلے اس سے کہہ لو، پھر بے شک جو جائز اسباب ہیں ان کو بھی اختیار کر لو. حدیث میں آتا ہے، اگر تم میں سے تم کو انسانوں سے کوئی حاجت ہو یا اللہ سے کوئی حاجت ہو تو دو رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھو، اور جو مسنون دعا ہے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم والی، وہ پڑھ لو. جب تک وہ دعا یاد نہ ہو اس وقت تک اردو میں ہی کہہ دو کہ بندہ اللہ سے جڑا رہے تو دنیا میں بھی اس کا سکون ہے. اس کے بعد اپنی جو بھی حاجت ہے اللہ سے عرض کر دو. مگر اگر کوئی ایسی ایکسیڈنٹ ہو گیا، خون نکلنا، اس وقت تو جاتے جاتے اللہ سے مانگ لیں، اور جو دوسری بیماریاں ہوتی ہیں اس میں دو نفل پڑھ کے اللہ سے مانگ لیں. یعنی اسباب سے پہلے اللہ سے مانگ لیا کریں. بعض لوگ سمجھتے ہیں مالدار آدمی ولی اللہ ہو ہی نہیں سکتا. ولی اللہ بننے کے لیے آدمی کو بالکل حقیر و غریب ہونا چاہیے، اس کے پاس کچھ مال نہ ہو. حکیم الامت فرماتے ہیں عالمگیر بادشاہ بھی تھے اور ولی اللہ بھی تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے. تو جب بادشاہت کے ساتھ نبوت جمع ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی دوستی مالداری کے ساتھ کیوں نہیں جمع ہو سکتی؟ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، جیسے کشتی کو کوئی دو گز گہرے پانی میں چلاتا ہے اور کوئی ایک ہزار گز گہرے پانی میں چلاتا ہے، بس یہ شرط ہے کہ پانی نیچے رہے، کشتی میں نہ گھسنے پائے. جب پانی کشتی میں گھس گئی تو کشتی کیسے بچے گی؟ ڈوب جائے گی. تو دنیا کماؤ، کروڑ پتی ہو جاؤ یا ارب پتی، لیکن دنیا دل کے باہر ہو. جیسے پانی کشتی میں گھسے تو کشتی کی خیر نہیں، ایسی اگر دنیا دل میں گھسی تو ایمان کی خیر نہیں ہے. ملا علی قاری فرماتے ہیں، مشکات کی شرح مرقات میں فرماتے ہیں، جس شخص کے قلب میں دنیا گھس جائے، سارے عالم کے مرشدین، سارے عالم کے مشائخ اور رہنما اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. اور جس شخص کا دل اللہ تعالیٰ نے دنیا کی محبت سے پاک کر دیا ہو، تو اگر ساری دنیا کے گمراہ کرنے والی طاقتیں اس پر محنت کریں، پھر بھی وہ گمراہ نہیں ہو سکتا. من احب الدنیا لا یهدی جمیع المرشدین ومن ترکها لا یفسدہ جمیع المفسدین. مشکات کی شرح ہے مرقات، اس میں یہ بات لکھی ہوئی، بڑے حضرت والا نے بہت دفعہ سنائی. جب کشتی میں پانی گھس جاتا ہے تو جو کشتی چلانے والا ہوتا ہے وہ بالٹی بھر بھر کے سارا پانی باہر پھینک دیتا ہے. تو جس کے دل میں دنیا کا پانی گھس گیا ہو، کسی اللہ والے کے روحانی ہسپتال میں جائے، ان سے دوستی اور تعلق رکھے، ان کی صحبتوں کی برکت سے انشاءاللہ ان کا قلب، اس کے قلب کا سب پانی نکال دے گا، اس کا قلب خود بخود صاف ہو جائے گا. اہل اللہ سے اپنے دل، اہل اللہ اپنے دل سے بھی دوسرے کے دل کی اصلاح کرتے ہیں. اللہ والے اپنے ساتھیوں سے دل سے محبت کرتے ہیں، اپنے ساتھیوں کی اصلاح کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے روتے ہیں. ان کی صحبت میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے، جیسے کریلے میں خاصیت ہے کہ اس کی کھانے سے شوگر نارمل ہو جائے گی. کریلے کی بات آ گئی ہے، حضرت والا حکیم بھی تھے. میگنیٹ میں کھینچنے کی خاصیت ہے. اب یہ نہ پوچھیں کہ خاصیت کیوں ہے، بس اللہ نے خاصیت رکھی ہے. کسی بھی سائنسدان سے پوچھ لیں میگنیٹ میں، مغناطیس میں کھینچنے کی خاصیت کیوں ہے، یہی کہے گا بھائی قدرت نے رکھی ہے. لہٰذا اللہ والوں کی صحبتوں میں اللہ نے خاصیت رکھی ہے کہ ان کی صحبتوں کی برکت سے دل بدل جاتے ہیں، انقلاب آ جاتا ہے. حکیم الامت تھانوی کے نہایت پیارے خلیفہ تھے خواجہ عزیز الحسن مزدور، مسٹر تھے، لکھنؤ میں ڈپٹی کلکٹر تھے. ایک مرتبہ لکھنؤ میں اپنا مرغا بیچنا چاہا جو بچوں کو کاٹتا تھا. چپراسی کو کہا، بھائی بازار لے جا کر میرا مرغا بیچ دو، یہ بچوں کو کاٹتا ہے. پھر دل میں خیال آیا، حدیث میں حکم ہے جو سودا بیچنا ہو اس کا عیب بتانا ضروری ہے ورنہ حرام ہو جائے گا. تو انہوں نے سوچا، پتہ نہیں یہ چپراسی بتائے گا یا نہیں، قیامت کے دن تو اللہ مجھ سے پوچھے گا. یہ واقعہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے خود مجھ سے فرمایا، حضرت والا رحمۃ اللہ سے فرمایا، ہم نے بھی بڑوں سے سنا ہوا ہے. ہمارے بیچ میں اور کوئی راوی نہیں ہے. ڈپٹی کلیکٹر مرغا بغل میں دبائے اللہ کے خوف سے لکھنؤ کے فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا ہے. اب جو خریدار آئے اس کو کہہ رہا ہے، جناب یہ مرغا کاٹ لیتا ہے. بڑی بات ہے. اب جو خریدار آئے تو اس کو کہہ رہا ہے، جناب یہ مرغا کاٹ لیتا ہے. ویسے 10 روپے کا ہے مگر ایپ کی وجہ سے میں 5 روپے میں دوں گا. اس کو کہتے ہیں ایمان. اللہ کے حکم کے آگے ہماری کیا قیمت ہے. دیکھیے صحبت کا کیسا اثر ہوا. اچھی صحبت سے ایسا انسان جو نفس و شیطان سے مغلوب ہو وہ کیسے آہستہ آہستہ ان پر غالب آ جاتا ہے. اس کو اس مثال سے سمجھیے. ایک کمزور آدمی کسی محلے میں رہتا ہے جہاں شرارتی لڑکے اس کی کھوپڑی پر چپت مارا کرتے تھے. جب وہ بیچارہ پھل یا سبزی لینے تھیلا لے لگا کر نکلا یا کسی ضروری کام سے دو نکلا تو دو تین نالائق نکلے اور اسے چپت مار دی. وہ بیچارہ روتا ہوا چلا آیا. اس نے ایک پہلوان سے پوچھا, میں کمزور ہوں, کچھ لڑکے مجھے مارا کرتے ہیں, پٹائی کرتے ہیں, تو آپ کے پاس کوئی ایسی ترکیب ہے میری کمزوری دور ہو جائے اور میں طاقتور ہو جاؤں؟ دشمن مجھے دیکھ کر ڈرنے لگے. اس نے کہا, ہاں اکھاڑے میں آؤ, ہمارے ساتھ ڈنڈ بیٹھک کرو, روزانہ بادام اور دودھ پیا کرو. چھ مہینے اس نے بادام اور دودھ پیا اور ڈنڈ بیٹھک کی. استاد نے کچھ داؤ پیٹ بھی سکھا دی. ورزش اور مقویات سے اس کا سینہ تن گیا. اب اس کی بدلی ہوئی چال دیکھ کر جو چپت مارا کرتے تھے وہ ڈرنے لگے, کہیں ہم سے پچھلی چپتوں کا بدلہ نہ لے دیں. بالکل یہی حال ان لوگوں کا ہے جن کی روحانیت کمزور ہو گئی اور نفس و شیطان ان پر غالب ہو گئے. نماز روزہ سب چھڑوا دیا. ان کو چاہیے کسی پہلوان کے پاس جائیں. کون سے پہلوان؟ کیا بھولو کے پاس یا محمد علی قلعے کے پاس جاؤ گے؟ ارے اللہ والے جو روحانی پہلوان ہیں ان کے پاس جاؤ, ان کے اکھاڑوں میں بیٹھو. اکھاڑے کا مطلب ہے کہ ان کی مجلسوں میں بیٹھو, جیسے ابھی آپ لوگ بیٹھے ہیں, اور روحانی مقویات کھاؤ, یعنی ان سے اللہ کا نام سیکھ لو. اب آپ کہیں گے یہی مشکل کام آپ بتا دیتے ہیں. اب آپ کہیں گے یہی مشکل کام آپ بتا دیتے ہیں, ہم کو تو مرنے کی بھی فرصت نہیں ہے. ایک بزنس مین سیٹھ نے کہا, میں نماز کیسے پڑھوں, مجھے تو مرنے کی بھی فرصت نہیں ہے. بہت سے لوگ کراچی میں ایسے لوگ ہیں جن کو فرصت ہی نہیں ہے. میں نے کہا, اجی اسرائیل علیہ السلام جب آئیں گے نا تو آپ سے پوچھیں گے, سیٹھ صاحب اگر آپ کے پاس فرصت ہو تو میں آپ کی روح نکال لوں. میں نے اس سے کہا, دیکھو بھائی تم یہ کہتے ہو گاہک اور موت کا کوئی وقت مقرر نہیں, اس لیے گاہک کے لیے سب سامان اپنی دکان میں سجا کر رکھتے ہو, نہ جانے کب آ جائے. تو گاہک کے لیے تو تیاری ہے اور موت کو بھول گئے. تمہارے ہی دو جملے تو گاہک کے ساتھ موت کی بھی تیاری, تمہارے ہی تو دو جملے ہیں تو گاہک کے ساتھ موت کی بھی تیاری رکھو. میں یہ کہتا ہوں 1440 منٹ روزانہ اللہ تعالیٰ جینے کو دیتے ہیں. 1440 یعنی 1440. اس زندگی کے پیدا کرنے والے اپنے مالک کو صرف 40 منٹ دے دو. 1400 منٹ اپنے کھانے کمانے کے لیے رکھو, اپنی فیکٹری, اپنی نوکری, اپنے کاروبار کے لیے رکھ لو. صرف 40 منٹ اس مالک کو دے دو جس نے تمہیں زندگی دی ہے, جس نے تمہیں آنکھ میں روشنی دی ہے, جس نے تمہیں تجارت کی صلاحیت دی. یہ جو لوگ کہتے ہیں میں نے یہ کمایا میں نے وہ کمایا, تو آپ کیا کما سکتے ہیں؟ یہ سب اللہ کی طرف سے فضل ہوتا ہے. ورنہ دو آدمیوں جن کی قابلیت ایک جیسی ہو, مثلا دونوں بی کام ہو, دونوں ایک جیسے سرمایہ سے 5-10 لاکھ سے ایک ہی چیز کا کاروبار کریں اور دونوں پاس پاس ہیں, اب جب گاہک آتا ہے تو سوچتا ہے میں اس دکان میں جاؤں یا اس دکان میں, یہ قدم کون اٹھا دیتا ہے کہ فلاں کے یہاں جاؤ اور دوسرا تختہ رہ جاتا ہے. سرمایہ بھی وہی, قابلیت بھی وہی, مال بھی وہی, لیکن ایک کے پاس کیوں نہیں گیا, ایک کے پاس چلا گیا. یہ اللہ کے قبضے میں ہے, جس کا چاہے رزق بڑھا دے, جس کا چاہے نہ بڑھائے. تو 40 منٹ اگر آپ نے اللہ کو یاد کر لیا تو آپ کے 1400 منٹ مزیدار ہو گئے, بالطف ہو گئے. لوگ سمجھتے ہیں ملہ بننے سے دنیا بے لطف ہو جائے گی. میں واللہ قسم کھا کے کہتا ہوں یہ سمجھنا محض قرآن شریف کے حقائق سے نادانی ہے. اللہ پاک تو فرماتے ہیں, اگر تم ایمان لاؤ, نیک عمل کرو, من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتن طیبہ, ہم تم کو ضرور بے ضرور بالطف زندگی دیں گے. اتنا تو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کا کلام سچا ہے. جو زندگی کا خالق ہے وہ فرما رہے ہیں بالطف مزیدار زندگی ہم اس کو دے دیں گے جو نیک عمل کرے گا. اور ہمیں شیطان کہتا ہے کہ مزے کے لیے ٹی وی دیکھو, گندی فلمیں دیکھو, گناہ کرو. حکیم الامت فرماتے ہیں گناہ کا مزہ ایسا ہے جیسے خارش کا مزہ, تھوڑی دیر تو بڑا مزہ آتا ہے. حتیٰ کہ حکیم الامت کے بعد میں ایک شخص نے بتایا, خارش کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے میری شادی ہو رہی ہے, شامیانہ لگا ہوا ہے, دعوت ولیمہ ہو رہی ہے, قورمہ بریانی سب پک رہا ہے, تمام مہمان بیٹھے ہیں. پھر جب کھجلاتے خون نکل آیا, مرض اور بڑھ گیا, کھال خراب ہو گئی, جلن اور سوزش پیدا ہو گئی. اس کے بعد کہتا ہے, اوف اب تو کھال بہت جل رہی ہے, معلوم ہوتا ہے کوئی آندھی آئی جس سے میری بیوی بھی مر گئی, شامیانے بھی اجڑ گئے, بریانی کی دیگی بھی سب ختم ہو گئی, اب کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. اسی طرح گناہ میں تھوڑی دیر کی لذت ہے اور 24 گھنٹے کے لیے پریشانی ہے. مولانا شاہ محمد احمد صاحب فرماتے ہیں, اف کتنا ہے تاریک گنہگار کا عالم, اف کتنا ہے تاریک گنہگار کا عالم, انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم، انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم. گنہگار کی دنیا بہت اندھیری نہایت بھیانک ہوتی ہے، پھر سکون کیسے مل سکتا ہے؟ جب اللہ پاک فرماتے ہیں میری یاد سے تمہیں سکون ملے گا، چین ملے گا، تو غفلت سے چین کیسے پاؤ گے؟ کیوں بھائی؟ اس آیت پہ تو سب کو یقین ہے نا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ پاک فرماتے ہیں میری ہی یاد سے تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہوگا. تم نے تو روزہ نماز بھی چھوڑا ہوا ہے، الٹا گھوم رہے ہو، چین نہیں پا سکتے. اطمینان کی بجائے بے اطمینانی ملے گی، چین کی بجائے بے چینی ملے گی. ایسی قدرت والی ذات اللہ کو ناراض کر کے چین کا خواب دیکھتے ہو، جس کے قبضے میں سارا عالم ہے. لہذا ان سے رشتہ کاٹو گے، ان سے رشتہ کاٹو گے تو سارے عالم سے کٹ جاؤ گے. اور اگر اللہ کو راضی کر لیا تو خواجہ صاحب کا شعر ہے کہ جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. عجیب بات. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. جس اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے. میرے شیخ حضرت پھولپوری نے فرمایا اللہ میں نے موت کا تذکرہ پہلے کیوں کیا؟ زندگی پہلے آتی ہے، موت تو بعد میں آتی ہے. فرمایا جس شخص کی زندگی کے سامنے موت کا تصور ہوگا اس شخص کی حیات صحیح معنوں میں حیات ہوگی. جس پردیسی کے سامنے اپنا وطن ہوگا، وطن کی فکر ہوگی تو وطن کی تیاری کرے گا. یہ وہ چیز ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی انگوٹھی میں بھی لکھا رکھا تھا. اس میں انگوٹھی تھی، اس پہ لکھا تھا کفا بالموت واعظن، یا عمر، موت کی یاد نصیحت کے لیے کافی ہے عمر. لہذا اور وہ صرف ان جو ہے یہ ہمارے بڑوں نے 4.5 ماشا سے کم چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں، مگر فرمایا کہ کیونکہ ہمارے حضرت والا سب کی انگوٹھی اتروا دیا کرتے تھے، مگر اگر کوئی پہنا ہوا اسے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. مگر اس کا شرط یہ ہے، حکیم الامت نے تھانوی نے بہشتی زیور مسئلہ لکھا ہے، 4.5 ماشے سے کم ہو اور چاندنی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں. مگر اس حضرت نے فرمایا تھا کہ آج کل لوگ بہت مصروف ہیں، انگوٹھی جب پہنی ہوتی ہے اس کے نیچے وضو کا پانی نہیں پہنچتا، اس کو لوگ گھمانا بھول جاتے ہیں، اس لیے اس کو جو ہے سنت کو منتوی کر دیا جائے فی الحال. فرمایا موت کی یاد نصیحت کے لیے کافی ہے، اور ہمارے سب بڑوں نے کبھی بھی انگوٹھی نہیں پہنی. فرمایا موت کی یاد نصیحت کے لیے کافی ہے، لہذا ہمیشہ یاد رکھو کہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے. خواجہ صاحب ایک رئیس کے ہاں گئے تو دیکھا کہ بڑے بڑے قالین بچھے ہوئے ہیں، سنہری رنگ کی چادریں مسحریاں بچھی ہیں. خواجہ صاحب نے فرمایا تیرا یہ خانہ رنگی، تیرا یہ بستر زرعی، بفرش خاک سونا ہے، تجھے زیر مزار آخر. تیرا یہ خانہ رنگی، جو ٹائلس لگے ہوئے تھے، تیرا یہ بستر زرعی، بفرش خاک سونا ہے، تجھے زیر مزار آخر. یعنی یہ رنگین گھر، یہ سنہرے بستر چھوڑ کر تمہیں ایک دن قبر کے اندر مٹی پر ہی سونا ہے. چاہے 2000 گز کا بنگلہ بنا لو، لیکن مرنے کے بعد 2 گز ہی زمین ملے گی. ہمارے یہاں خانقاہ میں نعمانی صاحب رہتے تھے، ایک دفعہ میں نے ان سے کہا ایک آدھا پلاٹ آپ بھی کراچی میں لے لیجیے. کہا کہ یہ دعا کرو جو 2 گز کا پلاٹ ہے یعنی قبر، وہ ٹھیک ہو جائے. ماشاءاللہ آخر میں جب ان کا انتقال میں ایک دن رہ گیا، میرے پوتے ابراہیم وغیرہ کو بلاتے تھے، کہتے تھے ہاتھ اٹھاؤ میرے لیے دعا کرو. اب 5-6 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے کے ہاتھ اٹھوا دیے، کہتے تھے کہو یا اللہ بڈھے کو معاف کر دے. پھر روتے تھے اور چھوٹے چھوٹے بچے سے دعا کراتے تھے. اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف طاری ہو گیا، پھر اچھا خاتمہ ہوا، کلمہ پڑھتے پڑھتے اللہ کے پاس چلے گئے. وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا. چنانچہ کسی کی محتاجی بھی نہیں ہوئی، بیوی کا انتقال بھی پہلے ہی ہو گیا تھا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے موت کو پہلے بیان فرمایا کہ تم کو پردیس میں بھیج رہا ہوں، تمہیں لوٹ کر پھر میرے پاس آنا ہے. ایسا نہ ہو کہ پردیس کی رنگینیوں میں وہیں پھنس کر رہ جاؤ. اس لیے خواجہ صاحب نے یہ شعر کہا تھا جب وائسرائے کی آمد پر لکھنؤ کو خوب سجایا گیا. میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب بھی لکھنؤ میں تھے، بہت خوبصورت آرائشی دروازے بنائے گئے تھے اور خوب پھول پتیاں لگی ہوئی تھیں. خواجہ صاحب نے ہمارے شیخ سے فرمایا کہ حضرت سارا لکھنؤ دلہن کی طرح سجایا گیا ہے. اس پر ابھی بھی ایک شعر بن گیا کہ رنگرلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بہ انداز بہار آئی ہے. دنیا کی ہر چیز پر خزاں آنے والی ہے. مکان کو دیکھ لو، 500 سال کے بعد کیا ایسا شاندار رہے گا؟ رہنے والے سے پوچھا جائے گا یہ مکان کس نے بنایا تھا، کہیں گے ہمیں تو نہیں معلوم، تین پش کے بعد کسی کو اپنے دادا کا نام معلوم نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں اولاد کے لیے مکان بنا کر جاؤ، میرا نام چلے، نام کچھ نہیں چلتا، سب دھوکا ہے، کبھی صیاد پنجرے کی تیلیوں کو رنگین کر دیتا ہے اور دانا بھی مختلف رنگ کا کر دیتا ہے تاکہ قیدی پرندے کو چمن یاد نہ آئے، ایسے ہی شیطان بھی ہمارے سامنے خوبصورت عورتیں، خوبصورت لڑکے، یہ انٹرنیٹ کی رنگینیاں، یہ چمک دمک، یہ ویڈیو گیمز، انسٹاگرام، یوٹیوب، فیس بک کی رنگینیاں، مکان، دکان، کاروبار کو اتنا مزین کر دیتا ہے کہ ہمیں آخرت یاد ہی نہ آئے اور کہ کبھی وہاں جانا بھی ہے۔ خواجہ صاحب فرمایا کرتے تھے، دیکھو بھائی، زندگی ایک دن ضرور گزرنی ہے، آخرت میں جب پیشی ہوگی تو ایک ایک نعمت کا حساب دینا ہوگا۔ واہ، یہ شعر یہاں مل گیا۔ یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے پھر کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگا جی لگانے یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ڈھاکہ میں شخص نے سنایا تھا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، کیا شعر کہا ظالم نے۔ مولانا بدر عالم صاحب مدینہ شریف میں دفن ہیں، کئی دفعہ دوسرا مردہ دفن کرنے کے لیے ان کی قبر کھودی گئی، مگر ان کا جسم صحیح تھا، سڑتا ہی نہیں تھا۔ اللہ کے عاشقوں کی کیا شان ہے، اللہ پر ایمان لاؤ، تین دفعہ حکومت نے 6-6 مہینے پر اس کو کھولا، معلوم ہوا بڑے میاں ایسے ہی لیٹے ہوئے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہاں سرکاری طور پر آرڈر آ گیا کہ اس قبر کو اب مت چھیڑو، یہ اللہ کے کسی عاشق کی قبر ہے۔ مولانا بدر عالم صاحب مدینہ منورہ میں، ان کے بیٹوں سے میری ملاقات ہے، وہ ان کی یہ خاص شان تھی، انہوں نے بتایا کہ وہ حافظوں کی طرف پیر نہیں کرتے تھے۔ دیکھیے، مدینہ جنت البقیع میں مدفن ہے اور یہ قبر کھولی گئی تو جسم صحیح سلامت۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا بھی ایسے ہی معاملہ ہوا تھا کہ 230 سال کے بعد جب آپ کا جسم مبارک بالکل صحیح سالم تھا، بغداد میں ایک شخص نے وصیت کی، مجھے امام احمد بن حنبل کے قریب دفن کرنا۔ جب اس کو دفن کرنے لگے تو قبر کھودتے ہوئے جو گینتی ہوتی ہے برابر والی قبر کو لگ گئی۔ 2 صدیوں کے بعد بھی جسم ویسے ہی تھا، مشکات کی شرح مرقات میں لکھا ہوا ہے، جیسے ابھی دفن کیا گیا ہو، اور کفن بھی بالکل تازہ تھا۔ اللہ کے عاشقوں کی سلطنت تو دیکھو، یہی کہتا ہوں، بادشاہ بھی مر رہے ہیں، عام آدمی بھی مر رہا ہے، مگر کسی کا نام باقی نہیں ہے، لیکن سلطان ابراہیم ابن ادم کا نام چل رہا ہے کہ اللہ کے نام پر بادشاہت اور سلطنت چھوڑ دی تھی، آج تفسیروں میں ان کا نام آ رہا ہے، یعنی اللہ کے کلام کی تفسیر میں سلطان ابراہیم ابن ادم کا واقعہ علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں لائے ہیں، اب میرا نام بھی آئے گا تیرے نام کے ساتھ۔ ورفعنا لک ذکرہ کی تفسیر میں ہے، اے نبی، جب لوگ مجھے یاد کریں گے تجھے بھی یاد کریں گے، جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ساتھ ہوگا۔ کتنے وقت ہو گیا، کتنا ٹائم ہو گیا؟ تو لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تمہیں جانچے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یہاں دنیا میں کیا اللہ نے کرکٹ کھیلنے کے لیے بھیجا ہے؟ کوڑا کرکٹ میں پڑے ہوئے ہو، کرکٹ کو میں کوڑا کرکٹ کہتا ہوں اور مارکیٹ کو مارپیٹ کہتا ہوں۔ دیکھیے، آج حضرت والا کی بات آ گئی، بہت عرصے بعد میں تلاش میں تھا کس کتاب میں کیا دنیا میں اللہ نے کرکٹ کھیل سکتے ہیں کرکٹ جائز حدود میں رہتے ہوئے، مگر اس میں اتنا پاگل نہیں ہو جانا کہ نمازیں چھوڑ دیں، اللہ کو بھول گئے، شرط لگا رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، شرائط ہیں اس کی، یا لائیو میچز دیکھ رہے ہیں، اسٹیڈیم جا رہے ہیں۔ جناب، یہاں دنیا میں کیا اللہ نے کرکٹ کھیلنے کے لیے بھیجا ہے؟ کوڑا کرکٹ میں پڑے ہوئے ہو، کرکٹ کو میں کوڑا کرکٹ کہتا ہوں اور مارکیٹ کو مارپیٹ کہتا ہوں۔ میرے شیخ فرماتے تھے، نہیں رہتے ہم کیوں چاہیے ہم کو، جہاں رہنا کوئی رہنے میں رہنا ہے، یہاں رہنا وہاں رہنا، اللہ والے بن کر رہو، دنیا سے باعزت چلے جاؤ، کماؤ مگر حلال کماؤ. حلال کمانا منع نہیں ہے، لیکن کوئی ضروری ہے کہ نماز چھوڑ کر کماؤ؟ نماز کا وقت آئے نماز پڑھو، دل نہیں چاہتا تب بھی نماز پڑھو. تم دل کے غلام نہیں ہو، تم اللہ کے بندے ہو. اور دل کہتا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی تو دل کو ایک تماشا لگاؤ، تنہائی میں اپنے کان پکڑو، دل سے کہو چلنا پڑے گا تمہیں. اگر تاجر ہو، سیزن بھی حج کا ہے، تمہیں نزلہ زکام بخار بھی ہے، مگر سب گاہک بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیلی فون آ رہے ہیں، وہاں کیوں جاتے ہو؟ جانے کا دل تو نہیں چاہ رہا. دنیا کے لیے دل نہ چاہنے پر بھی کمائی کر رہے ہو، آخرت کے لیے بھی ہی سوچو. نماز کو دل نہ چاہے تو دل سے کہو میں تیرا بندہ نہیں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. اے دل، تجھے چاہے دل چاہے نہ چاہے تجھے مسجد جانا پڑے گا. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے، نہ میں تیرا بندہ نہ تو میرا خدا، تیرا کہنا کیوں مانوں؟ ایک مولوی صاحب نے فتویٰ لگا دیا، کفر کی بات کر رہے ہیں. مولوی صاحب کچھ ہوش کی بات کرو، مجھ سے یہ تو پوچھو کہ میں کس سے کہہ رہا ہوں. میں یہ اپنے نفس سے کہہ رہا ہوں کہ نفس سے کہہ رہا تھا کہ آج اس وقت نماز مت پڑھو. میں اپنے نفس سے کہہ رہا ہوں کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، میں تیرا کہنا نہیں مانوں گا اور نماز پڑھوں گا، مسجد جا کر پڑھوں گا. جس کو سستی لگے بس اپنی بیٹری چارج کر لو، ایک سیکنڈ کا انجیکشن لگا لو. ایک دن قبر میں لیٹنا ہے، قبر میں تمہارا کاروبار پتہ چلے گا کس سے کیا لین دین ہو رہا ہے. ایک سیکنڈ کا بہترین انجیکشن ہے. کسی کو گناہ کا تقاضا ہو، فوراً نفس کو انجیکشن لگاؤ. آنکھ بند کر کے سوچو کہ جن اعضاء سے تم گناہ کر رہے ہو قبر میں ان کے نشانات بھی نہیں ملیں گے. قبر میں تمہارے اعضاء تلاش کیے جائیں گے تو سب مٹی ہو جائیں گے اور قیامت تک لعنت رہے گی. تو اللہ نے ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے. امتحان کے زمانے میں کیا کوئی آدمی چین سے سوتا ہے؟ وقت ختم ہو گیا نا بچے. میرے بھانجے مختار میاں کا مجھے پتہ چلا جب ایک مرتبہ امتحان دے رہے تھے کہ آج اذان تک انہوں نے سبق یاد کیا ہے، عشاء سے لے کر فجر کی اذان ہو گئی. تو اللہ فرماتے ہیں تمہیں ہم نے دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، سونے کے لیے نہیں بھیجا. اذان سے آنکھ نہ کھلے تو الارم لگاؤ، دعا کر کے سو، ورنہ ایک سرما کراچی سے منگوا لو. سستی ہو اور آنکھ نہ کھل رہی ہے تو ایک سلائی اس کی لگا لو، آنکھ میں روشنی بھی بڑھ جائے گی. دو گھنٹے تو آپ سو ہی نہیں سکتے. بہت تیز ہوتا ہے، ابھی بھی ملتا ہے وہاں پہ گلشن خان کا کے قریب. سبحان اللہ. اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ لوگوں نے زندگی کا مقصد کیا سمجھ رکھا ہے؟ رات کو بریانی شامی کباب اڑاؤ، صبح لیٹرین میں جمع کرا دو. ایک طرف سے درآمد، دوسری طرف سے برآمد. امپورٹ ایکسپورٹ کا آفس اپنے کو سمجھ رکھا ہے. کیا انسانیت کا یہ مقام ہے؟ کیا ہم کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے؟ سوچو کس لیے پیدا کیا. ان دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. ساری دنیا آپ کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، یہ چاند، یہ سورج، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سمندر، یہ پہاڑ، ساری دنیا سے آپ کی روٹی بنتی ہے. سورج کی شعاؤں سے خلیج بنگال سے مونسون اٹھتی ہے، ہمالیہ پہاڑ سے ٹکرا کر بارش ہوتی ہے. چاند کی وجہ سے سمندر کا پانی کنٹرول میں رہتا ہے، سورج کی وجہ سے غلہ پکتا ہے. ساری دنیا آپ کی خدمت میں لگی ہے اور آپ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. واہ واہ. تو ابھی ہم نظامانی گاؤں گئے تھے تو ہم نے دیکھا کپاس کی کاشت، انہوں نے دکھائی کاٹن کی دکھائی، تو وہ ہمیں بتایا تھا سارے کپڑے جو ہم پہنتے ہیں کاٹن سے پہنتے. دیکھیے اور بارش کا پورا نظام چلتا ہے، پھر یہ کاٹن کی فصل آتی ہے. انہیں روئی دکھائی ہمیں، وہاں بھینسیں بندی ہوئی تھی دکھائی، تازہ تازہ دودھ یہاں سے نکل رہا ہے. ساری دنیا ہماری خدمت میں لگی اور اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب آخر میں خواجہ صاحب کا ایک شعر سن لو جس میں دنیا کا نقشہ خواجہ صاحب نے کھینچا ہے. اس شعر کو محض شاعری مت سمجھنا، یہ واعظ ہے، نصیحت ہے. ایسے نصیحت والے اشعار کی بخاری شریف میں تعریف آئی ہے، ان من الشعر حکمتا. بخاری شریف میں آتا ہے کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں جس میں حکمت ہوتی ہے. دیکھیے کہ دنیا کتنا عمدہ منظر کھینچا ہے. حکیم الامت کی یہ خلیفہ فرماتے ہیں، ایک بزرگ اللہ والے کا شعر سنی ہے، یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ دنیا کیف و مستی کی، بلند اپنا تخیل کر، یہ سب باتیں ہیں پستی کی. جہاں دراصل ویرانہ ہے وہ صورت ہے بستی کی، یعنی قبرستان میں ویرانہ ہے مگر اصل تو وہی بستی ہے، اس کے بعد آگے جنت میں جانا ہے. بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی، کہ آنکھیں بند ہو اور آدمی افسانہ بن جائے. آنکھیں بند ہوئی اور قبرستان میں دفن ہوئے تو بیٹے صاحب نے تختی بدل دی، ابا کی تختی ہٹا دی، تختیاں بدلتی رہیں گی اور تمہارے اوپر تختے لگ جائیں گے. قبر میں جب آپ کو تختے سے دبایا دیا تو بیٹے صاحب نے وہاں مٹی دے کر فوراً اپنی تختی لکھوائی. دیکھا آپ نے، یہ ہوتا ہے، تختیاں بدلتی ہیں، مکان پر تختی بدلتی ہے اور قبر میں تختے رکھے جاتے ہیں. سب گھر والے خاموشی سے دفن کر کے آ گئے. اب مردے سے پوچھو، بھائی تمہارا کاروبار، تمہارے بیوی بچے، تمہاری فیکٹری، تمہارے موبائل، قالین کیا ہوئے؟ خواجہ صاحب فرماتے ہیں دنیا میں جن لوگوں کو بہت مالدار دیکھتے ہو ان کا حال سن لو، کسی کو رات دن سرگرم فریاد و فغاں پایا، کسی کو فکر گوناگو میں ہر دم سرگراں پایا، کسی کو ہم نے آسودہ نہ زیر آتما پایا، بس ایک مجذوب کو اس غم کدے میں شادماں پایا، غموں سے بچنا ہو تو آپ کا دیوانہ بن جائے۔ واہ واہ، اگر کبھی ایسا ہو کہ انسان دنیا میں اتنا مشغول بھی ہو جائے، اللہ کو نہ بھولے، نماز پابندی سے کریں، نظر چکائے، تقویٰ کریں، سچ بولے، ایمانداری سے کام بھی کریں، انشاءاللہ تعالیٰ مست رہے گا۔ دوستوں، اگر آپ اللہ سے تعلق قائم کر لیں تو یہ آپ کی نعمتیں اور لذیذ ہو جائیں گی، پھر آپ کی ہر سانس رشک جنت ہوگی۔ خواجہ صاحب نے فرمایا تھا، میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا، میرے باغ دل میں وہ گل کاریاں ہیں۔ جو اللہ جنت میں تمام نعمتیں پیدا کرتا ہے، جہاں دودھ کی نہر ہے، شہد کا ذریعہ ہے، پاک شراب کے ذریعہ ہیں، حوریں ہیں، جن کے قرآن پاک حدیثوں میں ایسے ایسے نقشے کھینچے گئے ہیں کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں، اس کی مثل کوئی نہیں ہے، کہ کسی حور کا دوپٹہ اگر آسمان کے نیچے دنیا میں اتر جائے تو سورج چراغ کی مانند لگے گا، اگر اس کا ہاتھ ظاہر ہو جائے تو دنیا ایسے روشن ہو جائے گی جیسے سورج کے نکلنے سے روشن ہوتی ہے، اگر سمندر میں تھوک دے تو سات سمندر اس کے تھوک سے شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں گے۔ تفسیر مظہری پورا حال لکھا ہوا ہے۔ واہ واہ، اور جنتی مردوں اور عورتوں کی آنکھیں مثل ہرن کی آنکھوں کی ہوں گی۔ اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ جو انسان دنیا میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو دنیا کی اور جنت کی ساری لذتوں کا اگر ایک کیپسول بنایا جائے، وہ ہے اللہ میاں کا نام، جو حوروں کو حسین پیدا کر سکتا ہے، خود ان کے نام میں کیا لطف ہوگا۔ سبحان اللہ، جب اللہ کا نام لوگے تو انشاءاللہ سارے عالم کا مزہ، اس عالم کا بھی اور اس عالم کا بھی ایک کیپسول میں مزہ مل جائے گا۔ کتنے بج گئے؟ یہ بات سن لیجیے، پھر دعا کر لیتے ہیں۔ قبر میں کون دل بہلانے آئے گا؟ اس لیے اللہ سے دوستی کرو، اللہ سے محبت کرو، یہ زمین کے اوپر بھی تمہارا ساتھ دے گا، زمین کے نیچے بھی ساتھ دے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جب اللہ والا انتقال کرتا ہے تو جس نے دنیا میں اللہ کو یاد کیا، روزہ نماز نیک اعمال کیے، تو روح نکلتے ہی، ابھی اس کو دفن بھی نہیں کیا جاتا کہ اس کے عمل کو نہایت حسین شکل میں اللہ تعالیٰ کے کفن کے پاس کر دیتے ہیں، وہ دیکھتا رہتا ہے، سمجھتا ہے کہ الحمدللہ تنہا نہیں جا رہا ہوں۔ وہ مردہ پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ کہتا ہے میں تمہارا نیک عمل ہوں، میں تمہارا روزہ ہوں، میں تمہارا نماز ہوں، میں تمہاری تلاوت ہوں، میں تمہارا عمرہ ہوں، میں تمہارا حج ہوں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرا بندہ اکیلا نہ رہے، کیونکہ اس نے زمین پر تمام تعلقات میں ہم کو نہیں بلایا، بیوی بچے میں، کاروبار میں ہمیں نہیں بولا، اب اکیلا جا رہا ہے جبکہ بیوی بچے سب کو چھوڑ رہا ہے، تو میں اس کو کیسے فراموش کر دوں؟ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تم میرے اس بندے کو کے دل بہلانے کے لیے ساتھ ساتھ جاؤ، تو زمین کے نیچے بھی، پل سرات پر بھی، میدان یعنی جو نیکی ہم کرتے تھے نا دنیا میں، ایسے بہت سے لوگ بیانات کرتے ہیں، بہت سے لوگ نماز روزے میں مزہ آتا ہے، تو قبر میں بھی وہ ان کے دل بہلانے کے لیے وہ چیزیں سامنے کر دی جائیں گی۔ بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر سی بات ہے، یہاں سے جدائی ہو رہی ہے بیوی بچوں سے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ دل بہلانے کے لیے نماز روزہ سب سامنے لے آئیں گے، وہ مردہ دیکھ کے خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ اکیلے نہیں چھوڑیں گے، ہر جگہ اللہ ساتھ ہے، وہ ایسا باوفا کریم ہے جو کہیں ساتھ نہیں چھوڑتا۔ یہ جو مشہور ہے کہ روزہ نماز کرنے سے، ملہ بننے سے ہمیں دنیا کے مزے محروم ہو جائیں گے، واللہ کہتا ہوں یہ انتہائی دھوکہ ہے، اللہ والوں کو سلطنت سے زیادہ لطف ہے، شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے۔ پوچھو تو اللہ والوں سے کہ ان کو کیا لطف کی زندگی ہے، دن ان کے دن ہیں، راتیں ان کی راتیں ہیں، شام ان کی شام ہے، صبح ان کی صبح ہے، اور جو اللہ کو بھولا ہوا ہے اس کا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہر وقت پریشان ہے، ہتھوڑے دل پہ ہیں، مغزے دماغ میں کھوٹے، بتاؤ اس کے مجازی کے مزے کیا لوٹے، ہر وقت غیر اللہ کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب کیا عرض کروں، جو لوگ دونوں زندگیوں کا مزہ چکھ چکے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں۔ کراچی میں ایک صاحب جو لڑکیوں کو اسکول پہنچانے والی گاڑی کے ڈرائیور تھے، ہر وقت انہیں لڑکیوں کے چکر میں لگے رہتے تھے، اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو توفیق دی، میرے یہاں نازم آباد میں مجلس میں آنے لگے، ایک دن داڑھی رکھ لی، نمازی ہو گئے، اللہ اللہ بھی کرنے لگے۔ پھر انہوں نے اپنے افسر سے کہا کہ لڑکیوں کو لے جانے کا کام مجھے مت دیجیے، میرا ایمان خراب ہوتا ہے، آپ مجھے کوئی دوسرا کام دے دیجیے۔ اس کے افسر نے اسے کئی مکانوں کی نگرانی دے دی، اب بہت آرام سے ہیں، بڑے بڑے افسر اسے سلام کرتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں، مالی حالت بھی پہلے سے بہتر ہو گئی، اب سنا کہ کار بھی خرید لی ہے، حالانکہ معمولی آدمی تھے۔ مجھ سے کہا، واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں، وہ زندگی بڑی ہی پریشانی کی تھی، اب سکون ملا ہے جب سے اللہ کا نام لیتا ہوں، جتنے لوگ بھی دنیا میں ہیں سب سے پوچھ لو جنہیں نماز روزے میں غفلت ہے وہ چین نہیں پا سکتے، ان کو سکون نہیں ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ کوئی افیوم کھا لے، اس کو پنک نشے میں سوتا رہے، اس کی پنک نشے میں سوتا رہے، یا کوئی چرس پی لے آج کل، یا عجیب عجیب ہی سگریٹ اور ویپ کے نشے آ گئے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں کہ پریشانی کیا ہوتی ہے۔ شیطان کبھی ایسا بھی کرتا ہے، بڑا ہی ہوشیار ہے، گناہوں کا ہیروئن پلا دیتا ہے، پھر اس کی پنک میں پڑا رہتا ہے۔ یہ سب فانی مزے ہیں، ختم ہونے والے ہیں۔ مرنے کے بعد آنکھیں کھل جائیں گی، قبل اس کے کہ آنکھ کھلے قبر میں پہلے ہی آنکھ کھول لو۔ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تختی کھڑی کی کھڑی۔ جلدی سے تیاری کر لو، یہ شعر سب لو یاد کر لو۔ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تختی کھڑی کی کھڑی۔ بڑا پیارا شعر ہے، ہمارے بزرگوں نے اس کو پڑھا ہے۔ اب دعا کر لیں اللہ ہم سب کو اپنا بنا لیں، اب دعا کر لیں۔ باقی آخری بات یہ، کیونکہ ہمارا بند کر دو بیٹے، اتوار کو انشاءاللہ مجلس ہوگی اگلے اتوار کو تو، مگر ہفتے کو بارہ ربیع الاول ہے۔ ربیع الاول کوئی دن منانے کا نہیں ہے، نہ اس میں لائٹیں لگانی چاہیے، نہ اس میں جلسے جلوس کرنے چاہیے۔ ہاں اگر کوئی بڑوں نے فرمایا کہ بھائی چلو سیرت کے جلسہ ہو یا کوئی ایسی اس میں شریعت کی حدود کی رعایت کہ خان کا بھی مجلس ہو گئی کہیں ہو گئی، وہ ٹھیک ہے، میں اس کو خاص طور پہ اس دن کو منانا اور اس میں جو ہے پوری مجلسیں سجانا اور خوشیاں منانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، شریعت سے ثابت ہی نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت فرماتے تھے، تو ان کی جب ان کا انتقال ہوا کوئی دن نہیں منایا انہوں نے، ان کی زندگی میں باتیں ثابت ہیں۔ سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے تھے، ان کے فدا ہوتے تھے، اور سب سے بڑا رتبہ انہیں کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ انہوں نے کبھی کوئی دن نہیں منایا، 2.5 سال تقریباً حیات رہی، انہوں نے کبھی ربیع الاول آیا ان کے کوئی نہیں آیا، اتنے ہزاروں صحابہ کرام ان کے بعد حیات رہے، انہوں نے کبھی کوئی دن نہیں منایا۔ تو اس میں اپنے آپ کو بالکل کوئی احساس کمتری کا شکار نہ ہو، میں نے نالین مبارک کی تصویر نہیں لگائی، میرے گھر میں لائٹیں نہیں ہیں۔ تو بہت ہی اس وقت جو ہے مجھے عجیب حالت ہو رہی ہے کہ پہلے تو قریب قریب لگاتے تھے، اب یعنی چاند رات کے دن سے ہی لائٹنگ شروع کر دی، بڑے بڑے بورڈ لگا دیے، اور اللہ معاف فرمائے 1500 لکھ دیا کہ 1500 ہی جشن عید میلاد میں۔ ایک تو جشن کا نام دینا، پھر عید کا نام دینا، عید صرف دو ہی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ہم سب کو پتہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی نیا لوگ سن رہے ہوں، ہم صرف تکرار کر رہے ہیں، تیسری کوئی عید نہیں ہے۔ باقاعدہ اس میں نئے کپڑے پہنتے ہیں، 14 اگست کی طرح نئے نئے بینچز لگاتے ہیں، اور پورے جس طرح 14 اگست میں پورے ٹھیلے لگتے ہیں تو اس کے بھی ٹھیلے لگتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں لوگ، تیار ہوتے ہیں۔ حیدرآباد میں باقاعدہ جلوس نکلتا ہے، ہمارا پہلے اگلے ہفتے ارادہ تھا مگر وہ ملتوی ہو گیا، انہوں نے بتایا روڈیں بند ہوتی ہیں، مدنی بہنوں مدنی بھائیوں مدنی منوں کا جلوس نکل رہا ہوتا ہے، آپ بھی اسی جلوس میں پھنس جائیں گے تو ابھی مت آئیے آپ، اس سے اگلے ہفتے سفر کر لیں، کیونکہ 12 ربیع الاول ہفتے کے دن آ رہی ہیں، تو اس لیے یہ کوئی دن منانے کا نہیں ہے، بس اس سے سبق لینا چاہیے۔ کالی کملی والے کیوں تشریف لائے، سنت و شریعت پہ چلیں، ان کی باتوں پر عمل کریں۔ اب جو اصلی ان کی فرائض کی باتیں اس کی فکر ہی نہیں ہے، نماز کی فکر نہیں ہے، شرعی پردے کی فکر نہیں ہے۔ عورتیں بالکل باقاعدہ، خواتین کی بڑی بڑی خواتین کو بلایا جاتا ہے، تیز آواز میں باقاعدہ جشن عید میلاد النبی کے فنکشن ہوتے ہیں، بڑے بڑے گھر کلفٹن میں بھی ہوتے ہیں، ڈیفینس وغیرہ میں بھی باقاعدہ بڑی بھی عورتیں آتی ہیں اور میلاد کے فنکشن ہوتے ہیں، میک اپ شیک اپ کر کے آتی ہیں، اور کوئی دین کا کچھ پتہ ہی نہیں بیچاریوں کو، اور تیز آواز میں نعتیں پڑھیں گے، اللہ معاف فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں بڑوں سے جوڑ دیا، انہوں نے ہمیں صحیح حقیقت بتائی کہ ربیع الاول کی حقیقت کیا ہے۔ مسلمان کی تو ہر سانس ربیع الاول ہے، ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ فرماتے تھے، مسلمان کی ہر گھڑی ہر سانس ربیع الاول ہے، ہر وقت سنت پہ چل رہا ہے، ہر سانس ربیع الاول ہے۔ ہمارے حضرت تو روزانہ فرماتے ہیں کہ روزانہ 100 دفعہ درود شریف پڑھو، بولتے ہیں آپ درود شریف نہیں پڑھتے، ہم تو صلاۃ والسلام بھی پڑھتے ہیں جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مسجد سے باہر آتے ہیں تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک، ایسی بات تھوڑی۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ہم سب کو ہر قسم کے بدعات سے اور دین میں افراط و تفریط سے حفاظت فرمائے، اور ہمیں اعتدال کے ساتھ اپنے اکابر کے طریقے پہ، صحابہ کرام کے طریقے پہ زندہ رکھے، اور آخر تک صحابہ کرام کے طریقے، ہمیں نسلوں کو آخر تک صحابہ کرام کے طریقے پہ رکھے۔ کسی صحابی نے کوئی دن نہیں منایا، اب دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے، اے پیارے اللہ پنجاب کی طرف بہت سیلاب آیا ہوا ہے، دریا سارے بھر گئے ہیں، یہ سب آپ کے قبضے میں ہیں، اے اللہ سب جو جن کے گھر تباہ ہو گئے ان کی خوب مدد فرما دیجیے، ان کو خوب یا اللہ جو شہید ہوں ان کی شہادت و قبول فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جن کے کھانے پینے کے مسائل ہیں ان کے حل فرما دیجیے، اور جو اس کے بعد سنا ہے کہ وہ سندھ کی طرف آ رہا ہے اور لاکھوں گھر جو ہے اس میں زیر آب آنے کا خدشہ ہے. اے اللہ آپ سمندر اس دریا کو عافیت سے جو ہے رکھیے اور اس عافیت سے سمندر میں ڈلوا دیجئے اور تباہیوں سے بچا لیجئے. اور جہاں جہاں تباہیاں ہو رہی ہیں اے اللہ لاہور میں دوبارہ بارش شروع ہو گئی, اور جہاں جہاں بارشوں کی ضرورت ہے میدانوں میں, صحراؤں میں, پہاڑوں میں, وہاں برسوا دیجئے. اور یا اللہ جہاں جہاں برس رہی ہیں عافیت والی بارش برسائیے, اور یا اللہ جو نقصان ہوا اپنی رحمت سے نقصان کو کا ازالہ فرما دیجئے. ہر مسلمان کی مدد فرما دیجئے, خوب مدد فرما دیجئے. آپ نے ہمیں عافیت سے رکھا ہوا ہے, ہم سب مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں, خوب عافیت والا ہمیں فرما دیجئے. اے اللہ ان کے جو تباہ ہوئے گھر وغیرہ اور جو ان کی جائیدادیں چلی گئیں, ان کے پیسے چلے گئے اور کتنا نقصانات ہوئے ہیں, اے اللہ ان کے نقصانات کا ازالہ فرما دیجئے. ہم سب کو اور ان سب کو صبر والا شکر والا بنا دیجئے. یہ آپ کی طرف سے آزمائش ہے ہم مسلمانوں کے اوپر, سب کو صبر سے رہنے والا بنا دیجئے. ہم سب کو معاف بھی فرما دیجئے, اور آپ نے ہمیں عافیت سے رکھا ہوا ہے, ہمیں تقویٰ کی دولت دے دیجئے. ان بھائیوں کی مدد کرنے کی, دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما. اور غزہ میں جو ظلم پہ ظلم اٹھا رہے ہیں یہودی اسرائیلی, اے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ ظلم انتقام ہیں, آپ ان اسرائیلیوں سے جو لوگ غزہ میں ظلم کر رہے ہیں اسرائیلیوں سے آپ حساب کتاب لے لیجئے, آپ کافی ہو جائیے. اے اللہ آپ ان کو پہ دردناک عذاب بھیج دیجئے, اور تمام فلسطینیوں اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے. اے اللہ مدد فرما دیجئے, اے اللہ مدد فرما دیجئے, اور ہمیں بھی معاف فرما دیجئے. اور پیارے اللہ اس سے ہمیں سبق لینے کی توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کو سنت کے سانچے میں ڈھال لیں, کیونکہ آپ نے ہمیں عافیت سے رکھا ہوا ہے. اس کا شکریہ یہی کہ ہم تقویٰ سے رہیں, سنت و شریعت سے چلیں. جو دوست ہمارے نمازوں میں کوتاہیاں کرتے ہیں, جو خواتین, ان کو توفیق دے نمازوں کی کوتاہیوں سے توبہ کریں, اور پانچوں کی نمازیں جو مرد جماعت سے عورتیں وقت پہ پڑھیں. جو لوگ جھوٹ اور غیبت اور انٹرنیٹ میں گھسنے کے عادی ہیں, بلا وجہ اپنی زندگی کے لمحات کو ضائع کر رہے ہیں گناہ کر کے, مجھے بھی ان سب کو ہدایت کاملہ عطا فرما, اس فتنے سے سب کی حفاظت فرما. اے اسمارٹ فون کو صحیح استعمال کرنے والا بنا, اس میں زیادہ گھس کر اپنی زندگی کے ایام کو ضائع نہ کرنے کی توفیق دے, اور اس کو صحیح استعمال کرنے والا بنا دے. ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق دے دیجیے, خاص فضل فرما دیجیے, خاتمہ بالخیر عطا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت عطا فرما کہ ہر ہر سنت کو ہم زندہ کرنے والے بن جائیں, ہماری زندگی میں سنتوں کا بول بالا ہو جائے, سنتوں کی عمل آ جائے, سنتوں والا عمل آ جائے, اس کی توفیق دے دیجیے. بڑے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ خبروں کو نور سے بھر دے. موجودہ مرشد کوئٹہ کے سفر پہ ہیں, خوب عافیت سے رکھیے. اے اللہ خوب ان کی حفاظت فرمائیے, عافیت سے واپس لے آئیے, ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم, آمین یا. اور یا اللہ جتنے بچے بیمار ہیں ہمارے گھروں میں, دوستوں میں, جو بڑے چھوٹے, بڑے عورت مرد جو بھی بیمار ہیں, سب کو صحت عطا فرما دیجیے, اور عافیت والی بارش برسا دیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم, آمین. کتنے بج گئے؟